نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین فہم اہل التقا والنقا والحلم والکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلات و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کا اپنی نوعیت کا یہ عظیم الشان اجتماع حق چار یار کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. پروگرام مکمل ہو چکا. علماء کرام مشائخ اعظام آپ حضرات کے سامنے تشریف لائے اور انہوں نے اپنے خطابات سے آپ سب حضرات کو مجھے بھی نوازا. نعت خوان حضرات نعت اور مناقب پیش کی. آپ حضرات کے ایمانوں کو انہوں نے مجلہ فرمایا. سنی جمعیت عوام برطانیہ کے عہدیداران شاہین فکر رضا مولانا جہانگیر اختر رضا نعیمی اور ان کے تمام رفقا جنہوں نے بہت مختصر نوٹس میں بہت مختصر وقت میں اس کانفرنس کا پروگرام ترتیب دیا اور اتنے عمدہ انتظامات کیے ہیں، میں صمیم قلب سے ان کے لیے تمام کارکنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ مساعی قبول فرمائے اور ان کو اور زیادہ جذبہ اور ہمت عطا فرمائیں. آپ حضرات چونکہ اس کانفرنس کے انتظامیہ سے پورے طور پر ان کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنی مالی جانی اور وقت کی کتنی قربانی دے کر اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. گرامی قدر حضرات، آج کی اس کانفرنس میں مجھے بہت دلی تقویت حاصل ہوئی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ بہت مختصر وقت میں ہم ذاتی طور پر علماء کرام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے تو جس طرح کے پیغامات ان تک پہنچے اور جس طرح ہم ان کے اسماء گرامی کی جہاں تک ہو سکا اشاعت کر سکے، ہماری توقع سے بھی زیادہ علماء اہل سنت نے ہمیں ہماری پذیرائی کی اور عزت افزائی کی. میں اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلوں کے راز جاننے والے ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے اس حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی تشریف آوری سے ایک ایک عالم دین جو پورے برطانیہ سے یہاں تشریف لائے, جن کے پاس وقت کم تھا وہ بھی مختصر وقت کے لیے یہاں پہ جب تشریف لائے تو انتہائی خوشی ہوئی کہ ان حضرات نے سنی جمعیت عوام کے اس پروگرام کو اپنے دل کی آواز سمجھا, سرپرستی فرمائی, حوصلہ افزائی کی اور سب حضرات یہاں تشریف لائے. میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح میں ان حضرات کا شکریہ ادا کروں. اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے علم نافع میں اور ان حضرات کی دین دنیا میں اور زیادہ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور ان کی عزت و وقار میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آج نبیر اعلی حضرت ابن مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد منان رضا خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو ابھی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے, یہ حضور حجت الاسلام کے حضرت حجت الاسلام جن کا اعزاز ہے, میرے حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ, ان کے فرزند اکبر حجت الاسلام جو میرے اعلی حضرت کے علم و عمل کی تصویر تھے اور جن کا فیضان ہمیں پورے پنجاب میں, پاکستان میں, اب تو پوری دنیا میں, لیکن خاص طور پر ہمارے پاس جن کا فیضان حضور حجت الاسلام کا, حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل میں حضرت حجت الاسلام کا فیضان ہمارے پاس پہنچا, ہمارے حضرت علامہ جو تشریف لائے ہیں یہ حضرت حجت الاسلام کے پوتے ہیں. اور آپ یقین فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو خوش قسمت ترین سنی سمجھتے ہیں کہ جن کی دعوت پر اتنی عظیم شخصیت یہاں تشریف لائی. یہ کوئی رسمی جملے نہیں ہیں, ہمارے لیے اس دنیا میں اپنی بات نہیں کرتا, بہت بڑے جلیل قدر محدث کی بات کرتا ہوں جن کے علم حدیث پر خود فاضل بریلوی کو ناز تھا, مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی. ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ آپ ہر وقت اعلی حضرت کا ذکر کرتے رہتے ہیں, آپ تو مولوی اسحاق دہلوی کے صاحب کے شاگرد ہیں, ان سے آپ نے علم حدیث پڑھا, اور حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے آپ مرید ہیں, تو نہ ان کا نام لیتے ہیں پیر کا, نام اپنے استاد کا ہر وقت اعلی حضرت اعلی حضرت کرتے رہتے ہیں, تو آپ کے ہم عمر ہی ہیں تقریباً. تو محدث سورتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, جلیل القدر محدث ہیں وہ, ہاں غیر بھی مانتے ہیں ان کی علم حدیث کو. حضرت محدث سورتی نے جو بات کہی وہ ہمارے بھی دل کی آواز ہے. آپ نے فرمایا, میرے عزیز جو تو نے سوال کیا وہ درست ہے, تیرا حق بنتا ہے, لیکن میری بھی تو کوئی کیفیت دیکھنا کہ مجھے مولوی محمد اسحاق دہلوی سے جو علم حدیث حاصل ہوا اور شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جیسے ولی اللہ سے جو مجھے نسبت حاصل ہے, مجھے ان دونوں سے وہ توقع نجات کی نہیں ہے, ان دونوں نسبتوں سے کہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی کی نسبت سے مجھے اپنی نجات کی توقع ہے. انہوں نے کہا یہ کیوں جی, پیر کی نسبت بھی تو نجات دیتی ہے. فرمایا میں قسم سے کہتا ہوں کہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا بتایا ہوا وظیفہ میں پڑھتا ہوں, مولوی محمد اسحاق دہلوی کی پڑھایا ہوا علم حدیث میں پڑھاتا بھی ہوں, لیکن میرے دل کو جو نور ایمان فاضل بریلوی کی صحبت سے میسر ہوا وہ کہیں سے حاصل نہیں ہوا. گرامی قدر حضرات, اس لیے میں نبیر اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد منان رضا صاحب کا سویدہ قلب سے ان کی خدمت میں ہدیہ سپاس عرض کرتا ہوں اور اظہار تشکر کرتا ہوں. کہ آپ نے کرم فرمایا اور ہم گناہگاروں کی دعوت کو قبول فرمایا. یہ سراسر ان کی بندہ نوازی ہے اور ذرہ نوازی ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے کارکنوں کی ہمارے دوستوں نوجوانوں کے حوصلہ کو انہوں نے بڑھایا. اور دوسری عظیم شخصیت عالمی مبلغ اسلام مخدوم العلماء والمشائخ حضرت علامہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی آج دن کی ساری مصروفیت کو میں جانتا ہوں. میں خود وہاں پہ تقریباً پونے دو گھنٹے تقریب میں نے کی ہے زور کے بعد، اور آج عرس شریف تھا، اس حوالے سے وہ تمام دن مصروف رہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں تشریف فرما ہوئے. یہ بھی ان کی سراسر بندہ نوازی ہے اور خرد پروری ہے. اور یہاں ہمارا برطانیہ میں پہنچنا یہ بھی انہی کی توجہات سے ہے کہ یہاں جتنی بھی تقریریں جلسے کانفرنسیں ہوئیں تو آپ نے ان سب کا سبب جو ہے اور اس دعوت کو عام کرنے کا وہ آپ کی ذات ہی ہے، کیونکہ انہی کے توسط سے ہم یہاں تک پہنچے. نہ صرف یہاں تک بلکہ انہوں نے مجھے کہا، فرمایا خود، اور میرے پاس آئرلینڈ کا سپانسر بھی انہوں نے بھیجا، اور مجھے فرمانے لگے کہ میرا یہ خواہش ہے کہ آپ جس طرح برطانیہ میں تبلیغ کی ہے اور فکر رضا کا کام آپ نے پیغام پہنچائیں، مسلک اہل سنت کا، اس طرح پورے یورپ میں بھی پہنچائیں. وہاں جتنے مراکز ہیں، میرے مراکز سب موجود ہیں، آپ جائیں وہاں پہ بھی تبلیغ کریں. تو اتنی وسعت قلبی اور مسلک اہل سنت سے اتنی محبت، یہ وہ کہتے ہیں نا بھائی، ایک بات تو سنی سنائی ہوتی ہے، ہڈورتی گل ہے نا بھائی. اب اس میں ہم کیا کر سکتے، تین تین مہینے تک ہم یہاں رہتے ہیں تو وہ ہمارے میزبان ہیں، ہم ان کے ریسٹ ہاؤس میں مقیم رہتے ہیں. اور الحمدللہ یہ تمام مشن جو ہے اس میں ان کی خدمات سر فہرست ہیں. تو ان کی تشریف آوری پر بھی تمام ہمارے کارکنان جو ہیں وہ مسرور ہیں کہ صاحب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے سرپرستی فرمائی. میں اپنے کارکنان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ان سے ہماری وابستگی اس وجہ سے ہے کہ قرآن و سنت کا جو پیغام ہے اس کی تشریح اور تعبیر امام احمد رضا بریلوی، یہ میرا تعلق ہے ان حضرات کے ساتھ. میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ خود عہدیدار ہیں، خود سارا کام کریں گے، ہمارا کسی تنظیم میں نام نہیں لکھا ہے ہم نے، کیونکہ اس سے بھی جھگڑے پڑتے ہیں، لوگ مداخلت کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں علماء جو ہیں وہ بھی کھلی آزادی کے ساتھ لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے، اداروں کے خود وہ کمیٹیوں میں موجود ہوتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ صرف فکر رضا کا تعلق. سیدھی بات عرض کرتا ہوں، اگر یہ حضرات دیکھیں کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں چھوڑ جائیں، اور اگر ہم نے دیکھا کہ یہ فکر رضا کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم ایک منٹ بھی ان کے ساتھ نہیں چل سکیں. اور یہ تعلق فکر رضا کے حوالے سے، جب تک ان کے دل دھڑکیں گے سرکار کی محبت میں، اور فکر رضا یہ ہے کہ حضور سے محبت اس طرح کرنا کہ حضور کے دشمن سے دشمنی کرنا. کھلے لفظوں میں میں یہ بات عرض کرتا ہوں، بڑے بڑے صوفی آئے ہیں، سب کی تعلیمات کو ہم سلام کرتے ہیں، اپنا اپنا جتنا کسی کا حصہ تھا انہوں نے کام کیے، کسی کا انکار نہیں ہمیں، لیکن اعلی حضرت کی تحریک یہ نہیں ہے. آج تک لوگوں نے یہ قول سنا، جس سے محبت ہو اس کا ذکر کیا جاتا ہے، محبت اندھی ہوتی ہے، محبوب کا عیب نہیں دیکھتی، محبت کی بڑی بڑی تعریفیں ہم نے سنی، مگر اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ ذکر کرو گے ایک لاکھ مرتبہ محبوب کا، ایک گستاخی محبوب کی سن کر تمہارے خون میں حرارت نہ آئے، اس لاکھ دفعہ ذکر کرنے کا اور درود پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا کہ تیرے درود. اور دیکھو 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ ان کے سلام کے لیے وہ کسی کے سلام کے محتاج ہے کیا؟ لوگ باتیں کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی محبت یہ کم ہے کہ ہم سلام پڑھتے ہیں، اور ان پر تو زمین و آسمان سلام پڑھتے ہیں. تیرے سے صرف سلام کا تقاضا نہیں ہے، فرمایا محبوب کا ہو جا اور جو محبوب سے دور ہے اس کا دشمن بن جا، اور جو محبوب کی عظمت دل میں رکھتا ہے اس کے لیے نرم ہو جا، جیسے روحماء بینہم کے بھی آپ نے آیت کریمہ سن لی. یہی فکر رضا ہے. اور یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جو ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ جس سے وہ اپنے مسلک کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، سرکار کی عظمت کے لیے وہ قائم ہو جاتا ہے، جہاں بھی موجود ہو وہ قائم ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بہت کام کیا. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں بھائی میں تبلیغ کرتا ہوں، ابھی علماء کرام نے میرے اعزاز میں جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو مبارک فرمائے، یہ بھی ان کی عزت افزائی ہمارے لیے اور خرد پروری کی ہے انہوں نے، وہ خود دین اسلام کو زیادہ مجھ سے جاننے والے ہیں. لیکن میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمیں جتنا کچھ تھوڑا بہت دین کا شعور حاصل ہے یہ بریلی شریف کا فیضان ہے. میرے والد گرامی 9 سال تک پڑھتے رہے، 7 سال تک پہلے پڑھاتے رہے، یعنی 9 سال تحصیل علم کے بعد 7 سال تک باقاعدہ تدریس کرتے رہے. تو میرے والد صاحب کے جو پیر ہیں حضور قبلہ عالم سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نقشبندی مجددی، آپ نے فرمایا شاہ جی 1 سال کے بعد پاکستان اور ہندوستان متحد نہیں رہے گا اور پاکستان الگ ہو جائے گا، صرف 1 سال کا عرصہ ہے آپ کے پاس، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ابھی پڑھانا چھوڑ دیں. سن 1941 میں انہوں نے مدرسہ وہاں پہ اپنے گاؤں میں قائم کر لیا تھا میرے بزرگوں نے، لیکن ان کے مرشد نے کہا کہ شاہ جی تحصیل علم ساری ہو گئی پر جب تک آپ بریلی نہیں جائیں گے نا میرا دل خوش نہیں ہوگا، آپ جائیں بریلی شریف پڑھ کے آئیں. اور 1 سال کے بعد نہیں جا سکیں گے آپ، یعنی پورے حالات سے الصاحب واقف تھے، ہمیں 1 سال کے بعد نہیں جا سکیں گے، ابھی سبق یہیں چھوڑیں، سبق بعد میں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، آپ بریلی شریف جائیں. تو ہمارے بزرگ بریلی شریف گئے اور اس وقت حضور مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے فرزند ہیں اور حجت الاسلام کے چھوٹے بھائی تھے اور مفتی اعظم ہند ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی نگرانی میں حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور بخاری شریف 7 پارے حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب کے پاس وہاں بریلی شریف میں ہمارے بزرگوں نے پڑھے، جس میں میرے استاد الکل علامہ محمد نواز صاحب، میرے والد گرامی بھی اس جماعت میں تھے، میرے ماموں بھی اس جماعت میں تھے، میرے خالو بھی اس جماعت میں تھے، میرے سسر اس سے 2 سال پہلے بریلی شریف میں پڑھ کے آئے. میں یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ لوگ سمجھے بھائی ان کو پتہ نہیں کیا دماغ کو غبار ہے کہ الگ راستے پر چلتے ہیں، دماغ کو غبار نہیں، ہمارے خمیر میں فکر رضا موجود ہے، فکر رضا ہمارے خمیر میں موجود ہے. یہ کوئی ہمارا شرف نہیں ہے کہ ہم نے کوئی الگ سے مطالعہ کر لیا ہے، ہمارے جسم میں جتنی ہڈیاں ہیں اور ہڈیوں میں جتنا گوتہ ہے اس گوتے کے اندر بھی فکر رضا موجود ہے. فکر رضا میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور فکر رضا میں ہم پلے بڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے استاد بھی وہی ہیں، ہمارے ننیحال بھی وہی ہیں، ہمارے ددیال بھی وہی ہے، ہمارے والد گرامی بھی وہی ہیں، اور تمام زندگی انہوں نے نقشبندی مجددی تھے طریقت میں، اور اسی طریقت پر وہ آج تک بھی ان کے تمام دوسرے ساتھی اور ان کے ساتھ پڑھنے والے بھی موجود ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ہمارے حضور قبلہ عالم دادا مرشد نے میرے والد صاحب کو بھیجا تو واضح طور پر کہا شاہ جی بریلی کی فکر کے بغیر بھابھیوں کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، بھابھیوں کا فتنہ روک ہی نہیں سکتا جب تک آپ بریلی شریف کی فکر کو عام نہیں کریں گے. اور ان کا یہ فرمان بالکل درست ہے، 100% درست ہے. گرامی قدر حضرات، اب میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کو جس پیر کے بھی مرید ہیں، دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بزرگ بھی نقشبندی طریقت کے میں بیت ہیں، لیکن اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے وہ کسی ایک سلسلہ کے لیے نہیں کہ قادری صرف ان سے فیض لے سکے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو حضرت شیخ الاسلام سیال شریف والوں نے بڑی عمدہ بات فرمائی. آپ فرماتے تھے کہ کسی سکالر کا، کسی محقق کا تو ایک سلسلے پر احسان ہے، فاضل بریلوی وہ ہستی ہے کہ جس کا سب سلسلوں پر فیضان. کیوں؟ اس لیے کہ فاضل بریلوی کسی ولی کی عزت کی جب حفاظت کے لیے دشمنوں سے لڑتے ہیں تو یہ تو نہیں پوچھتے نا میں صرف قادری ولیوں کی عزت کی حفاظت کروں گا،
وہ تو سب اولیاء کی عزت کی حفاظت کے لیے انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھ دی ہیں. تو اب سب سلسلہ والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی ان کو کی عقیدت رکھے اپنے دل میں کہ جنہوں نے ولیوں کی شان کی حفاظت کی ہے. تو ولی جب ہمارے مرشد ہیں, کوئی نقشبندی ہیں, پادری ہیں, سور برتی ہیں, سب جب سب ولیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے فاضل بریلوی نے اپنی زندگی کو وقف کیا تو سب ولیوں کے غلام فاضل بریلوی کا احترام بھی کرے گا. اور جو ان کی فکر اعتقادی حوالے سے ہے, آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس شخصیت کو ہم نے یہ کام سونپا ہے, ہمیں بعض دوست کہتے تھے آپ جو مولوی آتے ہیں آپ کو انگریزی نہیں آتی, پاکستان سے آپ آتے ہیں انگریزی نہیں آتی. جی میں نے کہا آپ بوڑھے توتے انگریزی کیا سیکھیں گے, اب شروع ہو جائیں اے بی سی سیکھنا, نہیں, لیکن ہم اپنا جذبہ منتقل کریں. انگریزی بولنے والی کسی زبان کو ہم انشاءاللہ اپنے ساتھ لگائیں گے, اس کو ہم کیپچر کر لیں. ہم نے کر لی. آج حضرت صاحب نے بھی ان کا نام جہانگیر اختر رضا کر دیا. پڑھا لکھا نوجوان ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت پر بھی نظر رکھتا ہے. ہاں تو ابھی آپ نے ان کی تقریر سن لی, یہی ہے فکر رضا. انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ گستاخوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایسی تقریر کے بارے میں لوگ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں دین اتنا رکھو جتنے سے صرف گزارا ہو جائے. بس دین بھی گزارا سکیم ہے, دین گزارا سکیم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم گمان کرتے ہو لوگوں کے صرف آمنا کہہ دینے سے اللہ تمہیں چھوڑ دے گا اور تمہیں آزمائے گا نہیں؟ وهم لا یفتنون, تمہیں فتنے میں نہیں ڈالے گا, تمہارا امتحان نہیں کرے گا. فرمایا یہ تمہارا یہ بات تمہاری غلط ہے. کیوں؟ فرمایا اس سے پہلے بھی جنہوں نے ہمارا نام لیا ہم نے انہیں بھی آزمایا, اور اب تم نام لے دو تمہیں بھی آزمائیں گے. لوگ آزمائش سے چلتے ہیں جی, بس گزارے مطابق جو ہے وہ دین کی بات. آپ الگ کیوں بات کریں, وہی کریں جو سب کرتے. تو ہم وہی کر رہے ہیں جو سب کیا کرتے تھے. آج کچھ بیماری ہے نا, ہم وہی کرتے. 14 صدیاں گزر گئی ہیں, 14 صدیوں کے جو مجدد ہوئے ہیں نا, کیونکہ سرکار کا فرمان ہے ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد ہوتا ہے. ہمارا مجدد جو اعلی حضرت بریلوی ہیں, یہ پہلے کسی مجدد کے خلاف ان کی فکر نہیں ہے. یہ دلیل ہے جو ہمارے جہانگیر صاحب نے آیت پڑھی نا, مجھے شافق رسول من بعد ما تبین, اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر دور میں بعد آنے والا مجدد پہلے مجدد کے خلاف نہ بولے. وہ یہ تب غیر سبیل المؤمنین ولی ما تولا ونسلی جہنم, اس کے مطابق چلے گا. مطابقت میں اور زیادہ دین کو روشن کرے گا. اور یہ بات بالکل 100% درست ہے. فاضل بریلوی نے نئی فکر پیش نہیں کی, ان کی فکر وہی ہے جو سیدنا عمر فاروق کی فکر. گرامی قدر حضرات, آج حق چار یار کانفرنس کے حوالے سے ہمارے پہلے مقرر جب میں حاضر ہوا تو مفتی صاحب ہمارے محترم علامہ مفتی محمد افضل نقشبندی صاحب سے لے کر حضرت قبلہ تک جتنے بھی علماء کرام آئے ماشاءاللہ سب نے حق ادا کیا اپنے مضمون کا, اور بہت ستھرے انداز میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے دلائل کے ساتھ صحابہ کی عظمت بیان کی ہے. میں بہت وقت ہو گیا ہے اور کوئی بات نہیں عرض کرتا, صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام تمام معیار ایمان ہیں. کیا ہے معیار ایمان کا لفظ سمجھ آئے گا؟ یعنی ان کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ ساری دنیا کے ایمان کے لیے بطور نمونہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر فرما دیا. یہ ماننا لازم ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہے. ایک بات, صحابہ معیار بولو نا, صحابہ معیار زور سے بولو, صحابہ معیار ایمان. اور اس وقت میرے سامنے قرآن پاک کی 6 آیتیں ہیں جن میں صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان فرمایا. تو ان 6 آیتوں کے بیان کے لیے بھی 2 گھنٹے چاہیے. میں پہلے کر چکا ہوں یہ بیان, بارہا کر چکا ہوں کہ صحابہ معیار ایمان. اب سن لیجئے جس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ صریح قرآن کی صریح آیات میں صراحت کے ساتھ یہ فرما دے کہ صحابہ معیار ایمان ہے, اب جو ان کو معیار ایمان نہ مانے وہ کیا ہے؟ قرآن کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج. بس ایک مسئلہ ختم ہو گیا. دوسری بات, نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ, تمام صحابہ, توجہ کرو, حضور کے سارے صحابہ پاک ہیں. کہہ لو سبحان
اللہ.
سارے صحابہ
پاک,
بولو
پاک.
یہ خاص بات, سارے صحابہ میں یار ایمان ہیں, سارے صحابہ پاک ہیں, بولو زور سے
پاک.
اور سنی بھائیو, یہ ہماری کوئی ضد نہیں ہے جی. اگر نہیں ہے تو ہم کیوں کہیں کہ پاک ہیں جی؟ مسجد میں ہم کھڑے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میں ان کو ذاتی کوئی فائدہ ہے اس بارے میں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں اگر آپ کا کوئی فائدہ نہیں تو ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ ماں سوائے اللہ کی رضا کی ہم کیوں ضد کریں؟ اگر یہ بات اس طرح ہو کہ آدھے پاک ہیں آدھے ناپاک ہیں, تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اسی طرح بیان کروں. کیوں؟ کہ میں نے جان تیری اللہ کو جو بات قرآن و سنت میں نہیں, میں نہیں کر سکتا, پارٹی بازی میں بھی نہیں کر سکتا. میں قسم اٹھا کر کہتے نہیں کروں گا بالکل. اچھا اب دلیلوں کا وقت نہیں, لیکن ایک تھوڑی سی جھلک دیتا ہوں آپ کو کہ نبی کریم علیہ السلام کس لیے آئے, نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے. قرآن پاک کی 18 آیتوں میں یہ مقصد بیان ہوا ہے, ایک جگہ نہیں, 18 آیتوں میں. کیا قرآن پڑھیں, تعلیم کتاب و حکمت دیں اور پاک کریں. میں بات تو آپ سے کر, آپ حضرات سے بات کر. گرامی قدر حضرات, نبی کریم علیہ السلام ان تینوں کاموں میں, اب کوئی وہ کہتے ہیں نا, پہلے عطاء المصطفیٰ جلیل صاحب ہمارے مہمان خصوصی جلیل القدر عالم دین نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں ایموشنل ہو گئے, آپ بھی ایموشنل نہ ہوں اس بارے میں, لیکن اپنے ایمان سے کہیں, اپنے مطالعہ کی روشنی میں, اپنے ایمان کی روشنی میں, کہ جو تین کام نبی کریم کی نبوت کے مقاصد ہیں, نبی کریم علیہ السلام اپنے 23 سالہ دور نبوت میں ان تین کاموں میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ بس میں آپ سے یہ سوال ہے میرا. آپ مومن ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے, آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ تلاوت قرآن میں, کتاب و حکمت سکھانے میں, پاک کرنے میں حضور کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ نہیں. جس آدمی کا دل نہیں مانے وہ بے شک نہ بولے. مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مقصد تھے. کیا آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ اس مقصد میں تو کامیاب, اس میں پورے کامیاب نہیں ہوئے؟ کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. حقیقت سے بولے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تلاوت حضور نے کن پر کی؟ ایک بات. دوسرا پوچھتا ہوں کتاب و حکمت کی تعلیم کن کو دی؟ تیسرا میرا سوال ہے کہ وہ جن کو پاک کیا وہ کون ہے؟ جب تینوں مقصدوں میں حضور کامیاب ہیں تو پھر بتاؤ نا کہ حضور کا تو کام ہے پاک کرنا, اور جن کے پاس حضور رہے وہ پاک نہ ہوں تو کچھ تو انہیں پاک نہ ہونے والوں کا بھی قصور خیر بنے گا, لیکن کچھ تو انہوں کی رسالت میں بھی کمی آئے گی نا, جس کام نو آئے سن ہوا نہیں. کچھ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ بڑی آسان بات ہے کہہ دینا, بس ابا میں تو 2-3 ٹھیک تھے باقی سارے ہی انجے تھے. میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف صحابہ پر تان کر رہے ہو, بے وقوفا, صحابہ سارے خراب ہوں تو کچھ کمی حضور پر بھی آتی ہے. حضور میں صرف کوئی نہ ہو تو کچھ کمی اللہ پر بھی آتی ہے. کیوں؟ کہ جس اللہ سے اپنا حبیب بھی اچھا نہ بن سکا, وہ اللہ آپ کہاں اچھا ہو؟ صحابہ میں فل فلی کمی رہ جائے تو میری صحابہ پر ہی بکواس نہیں کرتے ہم, کچھ اس کا اثر سرکار پر بھی جاتا ہے. سرکار کو اللہ نے اور کس کام کو بھیجا تھا جی؟ 18 آیتوں میں اللہ کہتا ہے تین کاموں کے لیے میں نے بھیجا, ایک تو قرآن پڑھ ان پر, کتاب و حکمت کی تعلیم دے, تو پھر سمجھ دے کہ واپس نہ آ جانا, ان کو پاک بھی کرنا. بس ایسے جھگڑے والی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں, ابھی ایک کیسٹ میرے پاس بھیجی ہے, اتنے بکواس کیے اس میں. یہ لوگ پیغام دیتے ہیں مجھے کہ ہم اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں. میں کہا بڑے کملے ہو تم, اس قسم کی بات کرو گے تو ہم تو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ پھر مسائل بیان کریں گے, لیکن جھگڑا ہمارا مقصد کوئی نہیں. ایسی ہو جائے تو چلنا بھی ہمارا مقصد کوئی نہیں. کردے ایسی نہیں تو ہو جائے تو نستے بھی نہیں. ہاں ایسا کوئی بات نہیں. ابھی لوگ فون کرتے ہیں, آپ کدھر ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, آپ کا وہ بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے, کرے گا کون, کہا ہم کریں گے. تو میں نے کہا جب تم کر سکتے ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر تم اپنے مذہب میں اتنے سچے ہو تو ہمیں کیا سمجھا ہے, ٹمپریری قسم کا مذہب ہم نے اپنایا. اگر تم اپنے مذہب کے لیے جان لے سکتے ہو تو میں مسجد میں کھڑا ہوں, رب اکبر کی قسم ہے ہمیں مسلک کی صداقت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا منظور ہے. بس ہماری مذہب کے ساتھ بھی وابستگی اس قسم کی کمزور کوئی نہیں کہ آپ نے سمجھا ویسے ٹمپریری رکھا ہوا ہے. میں پہلے کہہ دیا اس بات, اگر کوئی جان لینے پر تلا ہے ہم جان دینے پر تلے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنے ہم غافل ہیں اور جتنی غفلت میں میرا کم از کم میں اپنے آپ کو جتنا غافل سمجھتا ہوں, میری تو زندگی کی قضائیں ہی پوری تب ہوں گی جب جان شہادت میں دیں گے. نہ دی تو بڑا نقصان ہوگا. کسی بد عقیدہ خبیث کے ہاتھ سے مرنا تو دل کی آرزو ہے ہماری, جس کا دل کرے وہ احسان ہم پہ کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اس کے کیا منہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ہم. ایک جان ہی تو تھی, وہ بھی اپنی لے کر آ گئے, ٹی بی سے مر گئے ہم, یہ شوگر نے مار دیا ہمیں. سرکار کے دشمن کے ہاتھ سے مرے, صحابہ کے دشمن کے ہاتھ سے مرے, خدا کی قسم ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. گرامی قدر حضرات, اب اتنا تو حق ہمیں ملنا ہی چاہیے نا کہ ہم کسی پر اٹیک کے لیے تو کانفرنس نہیں کر رہے. اب اتنا وقت آپ نے سنا, لوگوں نے اگر کسی کے بارے میں کچھ کہا بھی ہے تو صرف اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ان سے بچ جائیں. مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے کہا کہ ان کو شوٹ کر دو, ان کو فائر کر دو, حالانکہ ہو رہے ہیں ان پر. جی کتے کی قیمت پر مر گئی ہے پوری ان کی پارٹی, پلٹن پوری مری ہے. تو اتنا تو سوچو کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم تو صرف اپنی جماعت کو بتا رہے ہیں. کیا قیمت پڑی ہے تمہارے لوگوں کی, مرے ہیں سارے پاکستان میں ہمارے سامنے. جی لیکن ہماری جماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے لوگ جو گئے ہیں, ابھی دیکھو مولانا محمد اکرم رضوی شہید ہوئے. جی تو میں نے آخری وقت اس لڑکے سے پوچھا, محمد احمد اس کا نام ہے قصور کا, میں نے کہا مولانا جب بالکل قریب آ کے چار فٹ پر اس نے فائر کیا, کیا مولانا نے اس کو کہا کہ مجھے نہیں مارو یا کوئی معافی مانگی؟ اس نے کہا نہیں. جب چار فٹ کے فاصلے پر وہ بندہ آ کے مولانا پر فائر اس نے کیا تو مولانا بہت قریب سے دیکھ رہے تھے, ایک دفعہ بھی ایسا جملہ نہیں بولا بلکہ زور زور سے درود شریف پڑھنا شروع کر. بتاؤ اس موت پر ہزار زندگیاں قربان ہیں. اتنا یقین اگر ایک سنی کو حاصل ہو جائے اور زندہ رہے کہ اس نے لینا کیا ہے. ہر آدمی کہتا ہے بڑے دکھ ہیں اس دنیا میں, بڑے دکھ ہیں, بڑے دکھ ہیں تو چھٹنا ہے اس دنیا میں, چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے. پھر ہر وقت آئے آئے دنیا میں بڑے تنگ ہیں, تنگ ہو تو پھر جاؤ ان کے پاس جن کے پاس سارے آرام ہیں. موت کو پھر دیکھ کر چیخیں نکلتی ہیں. تو جس کا موت دیکھ کر چیخ نکلے نا, اس کا نہ تو عید پر ایمان صحیح ہے نہ رسالت پر ایمان صحیح ہے. کیوں کہ جن کے دیش جانا ہے جب ان سے تعلق پکا ہے تو پھر پریشانی کیسی. لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. گرامی قدر حضرات, پہلی بات صحابہ میں یار ایمان ہے, دوسری بات سارے صحابہ پاک ہیں. بولو نا سارے صحابہ پاک ہیں. یہ عقیدہ ہے. اگر صحابہ کو کوئی پلیت سمجھے تو وہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رسول کے صحابہ کو پاک کر دیا. دلائل بے شمار موقع پر میں عرض کر چکا ہوں علماء کرام کی توجہ کے لیے کہ اس پر وہ خود اس بات کو آگے جتنا چاہیں اپنے علم کے مطابق لے جا سکتے ہیں. بنیاد ہے اس یو از یوشی کو منو آس آمنا تم من ہو وزر علیہ کم منسما ماں لے یو تا ہیرا کم بہی و یوز ہے بان کم رج سشیتان. اب بات سمجھ آئی آپ؟ لے یو تا ہیرا کم بہی صرف اہل بیت کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا 22ویں پارے میں, ان کے لیے بھی فرمایا ہے اور صحابہ کے لیے بھی فرمایا ہے. اب شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ نے فرمایا یو تاہرا کم. میں کہتا ہوں یہ آیت میں پیش کرتا ہوں سورہ انفال کی, اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بھی پاک فرمایا یو تاہرا کم سے اور صحابہ کے لیے لے یو تاہرا کم. یو تاہرا کم سے بھی لام ساتھ ہو تو تکڑا کلام ہو جاتا ہے عربی میں, مضبوط ہو جاتا ہے, تاکید اس کے ساتھ زیادہ ہے. اور کچھ نہیں تو بدری تو سارے اس کا مستحق ہے نا, کیونکہ یہ بدر کے موقع پر ہی نازل ہوئی اور جن پر زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ لوگ وہ تو بدر میں موجود تھے نا. چلو بہت بعد میں نہیں فتح مکہ والے نہ صحیح, پر تم نے جو بہانہ ہی بنا رکھا ہے نا فتح مکہ والوں, پہلوں کے ساتھ کیا کرتے تم تو ابو بکر صدیق کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو, ایسے بہانہ کرتے جی وہ بعد والے کو ہم نہیں مانتے, بعد والے کو نہیں مانتے. میں کہ بعد والے نے چلو من بعد تو گل کریں گے, پہلے والے نال تو کچھ گل کر, سب سے پہلے کے ساتھ تو کوئی کام کرنا بندوں والا, کوئی سمجھا رہی آپ؟ بہانہ بناتے جی وہ پچھلوں والی کی بات عرفان کا تو پچھلوں والے, اور میں کہ پچھلے والے نے جی ران دیا پہلے والے نال تو کوئی بندے نے پتراڑی گل کر. تم تو غصے میں آؤ تو کہتے جی سب سے بڑا منافق میرے پاس 10 گھنٹے کی انٹرنیٹ پر مناظرے کی کیسٹ ان کی آئی ہے, اور ابھی جو کیسٹ میرے پاس انہوں نے بھیجی ہے میں نے ان کو سنائی ہے نوجوانوں کو, خدائی قسم اگر آپ سنیں اور اس کے بعد آپ کے جذبات میری طرح کے نہ ہوں, یا تو آپ بالکل ہی کنڈم ہیں تو تھوڑا سا بھی ایمان کی حرارت ہوگی آپ مجھ سے بھی زیادہ تیز ہوں. مجھے یہ سوغاتیں خاص طور پہ بھیجتے ہیں, یہ اس کا ہدف میں ہوں. بھائی مطلب کوئی کہیں بات ہو تو کہتے عرفان شاہ کو یہ روانہ کر دو, سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے جی عرفان شاہ تو کباڑ خانہ ہے تمہارا, تو جو بھی بات ہے وہ میرے پاس بھیجو. وہ بھیجتے ہیں, سنیوں کی بات نہیں کر رہا, وہ بھیجے ابھی بھیجا ہے, ساتھ فوٹو بھی بھیجا ہے. اور ہم وہ زبان استعمال نہ کبھی کی ہے, یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتا ہے, گالیاں نہیں دیتا. میں قرآن پڑھتا ہوں, البتہ قرآن کے بعد لوگ بعض لوگوں کو قرآن کی آیتیں اگر گالی لگے تو پھر ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں وہ مسلی کلمہ پڑھے آئی تو سکے گالاں کٹنے ہو سکے ساڈے ہوں کلمے بھی گالی ہو گئے. نہیں سمجھ آئی؟ مشہور ہے نا کلمے بھی گالی ہو گئے. مطلب اگر قرآن کہے وہ گستاخ رسول ارامی ہے اتل امباد ازال کا زنیم, اب اس کو کوئی مسلمان کہے کہ یہ گالی نکال رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے, گالی نہیں یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت یہ گالی ہے جی یا آیت ہے بولو نا. اب آیت کو گالی کر, اور اسی آیت کا ترجمہ جب میں فٹ کروں کہ یہ آیت اس وقت کے گستاخوں پر بند نہیں ہے, آج بھی کوئی گستاخی کرے گا تو حرام ہی ہوگا. تو پھر ہم کو کہتے ہیں جی یہ گالیاں دیتے ہیں, میں نے کہا کہ قرآن شریف سے یہ آیت نکالو کسی طرح, جب یہاں رہے گی تو گستاخ تو ہر دور کا حرام ہی رہے گا. یہ تو آیت ہے قرآن پاک کی, ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی. نہیں اگر آپ کہیں کہ شاہ جی کوئی مطلب ایک پارلیمانی زبان ہے جی, ایک اخلاق ہے ایک آداب ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جو اخلاق آپ کے خلاف لگتی ہے وہ قرآن میں کیسے رہے گی؟ پھر یہ کوشش کرو وہ رل مل کے وہ آیت ہی کڈو بچو, آیت رہے گی تو مولوی جس نے پڑھا وہ تو بیان کرتا ہی رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے آیتیں نہ نکالو, کچھ اپنی گنجائش ٹھیک کرو, اندر کی بیماری دور کرو. گرامی قدر حضرات پہلا مسئلہ عرض کیا معیار ایمان, دوسرا مسئلہ عرض کیا پاک ہے, پاک ہے. اور یہ جو مفہوم عرض کر رہا ہوں یہ اور آیتوں سے بھی نکلتا ہے, اشارہ تن کہتا ہوں لیتا رقم کا مفہوم جو ہے, مفہوم کیا صراحتن عبارت موجود ہے, عبارت النص موجود ہے اس میں, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم. جب یہ آیت ہمارے پاس پہنچی جب تو صرف وضو میں بند ہے, وضو یا تیمم میں بند ہے, لیکن جو اس کا بلین مصداق ہے ان کے لیے لیطاہرکم کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ میں صرف تمہیں وضو تک پاک کروں کہ حدث دور ہو جائے. تمام مفسر کہتے ہیں ان کی ظاہری باطنی پلیتیاں دور کرنے کی بات ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر عوام کو پوری سمجھ نہ بھی آ رہی ہو نا, وہ یہ ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں, علماء اس کو ضرور سمجھ رہے ہیں. میں یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ اس کی آپ بہت وسیع مطالعہ اس پر کر سکتے ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صحابہ کو یطہرکم فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور اللہ نے تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہاں فرمایا نا اہل بیت کو تطہیرا, کمال درجے کی پاکیزگی اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے. تو ان کو بھی فرمایا والے یتم نعمت علیکم, اللہ تعالیٰ طہارت کی صفت تم پر مکمل کر دینا چاہتا ہے, اتمام کر دینا چاہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی چھٹ بھی نہ رہ جائے تمہارے اندر پلیتی. تو قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے حضور کے صحابہ میں معیار ایمان ہے, حضور کے صحابہ پاک ہے. بولو نا ایک دفعہ بولو مسلمانوں, پاک ہے. اور اگلی آیت کیا عرض کروں, قرآن پاک کی 17 آیتوں میں موجود ہے کہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں, حضور کے سارے صحابہ 17 آیتیں اس پر عبارت النص بالکل. کیا کہ حضور کے سارے صحابہ, اور اتنی وضاحت اللہ نے کی ہے خدا کی قسم میں تو حیران ہوں. کتنی؟ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے آئے وہ بھی جنتی, جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے تمہیں مانا وہ بھی جنتی, جو تجھے مان کر جہاد پر تیرے ساتھ گئے وہ بھی جنتی, اور جو تیری اجازت سے گھر پہ رہے وہ بھی جنتی. اب اپنا اپنا معیار میاں والی اور بکر کے علاقے سے یہ لوگ مولوی لے آتے ہیں, ہاں جی اد کھڑے جو پڑے ان دن, وہ کہ ایسے کیسے اترتا جی, کوئی آدمی مرے کوئی گھر میں بیٹھے سارے جنتی کس طرح. میں کہ پتر تیری میری گل ہوتی تو سب کسی نے بھی نہیں سی بنن دینا. کیوں؟ میں کہ جی وہ جہاں ماں پیو ہوئے اڈی سخاوت ہوں نا بندے کوڑی ماوا نے پتر کدی سخی ویکے جے, جنہ ماوا نے کھلا دودھ نہیں پیایا پترا نو کاشکا نال پیا ہے, وہ تو جناب پہنی پہنی کا حساب کر کے رکھ دینا. نہیں تم سمجھ آئی کیسے ہو گیا جی؟ اور میں کہ تیری گل نہیں نہ میری, یہ گل ہے اللہ دی, اللہ دی بولو نا. اور اللہ, اللہ اکبر, وہ تو کافروں کو وقت دیتا ہے, فرعون کو, نمرود کو, امان کو, شداد کو بھوکے مارے. تو اتنی بات پر اپنوں سے لڑ جائے تو موقع نال نکلے تو نہیں بات نہیں سمجھے. تو میں نافرمانی سے رکا ہے تو باندھ دو اس کو, اس کو باندھ دو. فرمایا نافرمانی سے نہیں رکا, کسی کو میں نے خود رکا ہے. عثمان میری بیٹی بیمار ہیں, تم ان کی تیمارداری میں رہو گے, تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو, تم بدریوں والا مقام تمہیں حاصل ہے. اب وہاں لڑتے بھی جا کر تو سرکار کی اطاعت تھی اور سرکار کی بیٹی کی خدمت میں ہیں جو ان کی اپنی زوجہ ہے. تو اب اس پر کالے منہ والے مولوی کو بک بک کرنے کا کیا موقع ہے بھائی؟ میں پوچھ نہیں سکتا. اور جنگ کیا بلا ہے؟ لڑنا کوئی اچھی چیز ہے؟ لڑنا بھی تو خدا رسول کے لیے, اور گھر بیٹھے رہنا بھی خدا اور رسول کے لیے. اللہ فرمائے فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجہ وکل وعد اللہ الحسنى, درجہ بلند ہے ان کا جو قتال کے لیے گئے, جہاد کے لیے گئے. مگر حبیب تجھے مان کے اگرچہ قاعدین ہوں, گھر بیٹھے رہیں, میں جنت ان کو بھی عطا فرما دوں. اب جناب نمبر کاٹتے پھر رہے ہیں کہ اس کے 45 ہو گئے ہیں, اس میں سے 35 نکل آئے ہیں, فلانے میں نہیں جائے. میں نے کہا قرآن پاک ہی مان رکھا ہے, قرآن پاک پر تو طریقے سے رکھو. اور اہل سنت کو اس بارے میں جو ہے نا مطالعہ, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مطلب اس پر غور فرمایا. اب یہ خاص بات ہے. اب کہتے ہیں جی حضور کو بھی نہیں پتا تھا اندر گل, انہوں نے اندر بھی. اور میں کہا انہوں نے تو 1400 سال ہو گئے فوت ہو گئے, تو کدھر اندر بھی, تو بڑا پرانی بات ہے. حضور کے سامنے تھے, جب حضور اندر کی نہ بتائے تو اندر کی 1400 سال کے بعد کیسے بتا رہا ہے؟ اندر پورا ٹھیک. کس کا؟ میں نے کہا ابو بکر اندر. اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے ان تو لالچ میں تھے کہ ہم خلیفے بنیں گے. جی میں کہا بیوقوفا, تیری عقل بڑی چھوٹی ہے. خلیفے تو بنیں گے نا جب مدینے میں حکومت بنے گی. جس دن ابو بکر صدیق ساتھ چلا ہے نا اس دن ابھی خلافت شلافت کا نمبر ہی کوئی نہیں تھا. نہیں سمجھ آئی آپ؟ اس دن ابھی خلافت, اس دن تو ایک قدم ساتھ چلنے کا نام موت تھا. تیری مت ماری ہوئی ہے, تم نے نہیں پڑھا, پہلے دن ہی سرکار کی حکومت بنی ہے. اس دن ساتھ چلنے کا نام تھا موت. اور یہ موت خریدی ہے انہوں نے, موت خریدی ہے, کیونکہ اس موت میں ان کو حیات نظر آتی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کو بخاری شریف میں حدیث ہے, کفار نے بہت تکلیف دی اور مارا. حضرت صدیق اکبر آئے, دونوں بازو اس طرح کر لیے, سرکار کو اپنے گھیرے میں لے کر اس طرح. یہ تصور تو کرو نا ذرا, ان بیوقوفوں کو تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ پہلے دن ہی بس خلافت بنی ہوئی تھی, یہ گدی تھی جس پہ بیٹھنا. میں کہ گدی بنانے پر بھی بڑی قربانی دینی پڑی, ان کو تانے دیتے ہو. کچھ عقل کر, ایسے کر لیا بازو پر. بہت مارا کافر. حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک خون ہی خون ہو. بہت مارا. انہوں نے کہا یہی ہے جو اس کی حمایت کرتا ہے, اس کو سبق سکھا دو. اتنا مارا, اتنا مارا کہ چہرے پر 72 سے زیادہ زخم چہرے پر موجود تھے. اتنا مارا سب نے مل کے حضرت ابوبکر صدیق کو. بہت وقت لگا, حضرت عثمان نے جا کے چہرہ ان کا صاف کیا اور پانی کے چھینٹے دیے. جب ہوش میں آئے نا تو بیٹی پوچھتی ابا جی کیا حال ہے. حدیث میں آتا ہے آنکھیں جب کھولی تو پہلا لفظ یہ تھا, فرمایا بیٹی میری بات چھوڑ, بتا نبی کریم کا کیا ہے. اب ان لوگوں کو کیا پتا ہے, تعصب سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو. کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو, کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہوں پنے خان نہ تیرے منہ تے داڑھی, نہ پانچ وقتہ نماز پڑھنا ہے, وہ بدماشا لچیا تے باسا انہاں تے کرنے جنہاں نے رسول اللہ تے جانا قربان کیتی ہیں. اپنی اوقات دیکھ پہلے تو, اور پھر اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے تو. تحقیق کی اجازت ہے, توہین کی اجازت نہیں ہے. توہین کرنا تو لڑائی ہے, توہین کرو گے تو یقیناً لڑائی ہوگی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جان دی, اور فقیروں کا بادشاہ ہے ابو بکر صدیق. حضرت شیخ شبلی کا یہ قول میں نے پڑھا کہ کسی نے پوچھا حضرت شبلی سے کہ جناب زکات کا کیا نصاب ہے, فرمایا شرع کی نصاب تو 100, شرع کا نصاب تو 40 حصہ ہے, 100 میں 2.5 روپے دے دو نقد میں تو زکات ادا ہوگی, لیکن طریقت کی زکات بڑی مشکل ہے. تو اس نے کہا بتا دیں, فرمایا سب کچھ حبیب کے خدمت میں پیش کر دینا, جو کچھ بھی ہو لا کر پیش کر دینا, اور اگر وہ قبول کر لینا تو اپنی جان شکرانے میں پیش کر دینا. انہوں نے فرمایا شیخ یہ تو بات سمجھ آئی, یہ بات تو سمجھ آ گئی, 100 میں 2.5 کی سمجھ آئی, اس دوسرے مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں ما ای مذہب صادق رب العالمین گرفتم اورا ہرچے داش بپے سے سرور عالم نہاد و جگر گوشہ عائشہ راب شکرانہ دان. فرماتے ہیں میں نے طریقت کا یہ مذہب رب کے سب سے سچے صدیق سے لیا ہے کہ جو کچھ تھا گھر میں بار بار حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا, اور جب سرکار نے قبول کر لیا تو اپنے جگر گوشہ عائشہ صدیقہ کو شکرانے میں پیش کر دیا جاتا. اب اس آہستہ سبحان اللہ کی مجھے سمجھ نہیں آئی. صدیق اکبر جو ہیں وہ صرف کوئی مسلوں والے کے یا صرف قانونی شرعی لوگوں کے ہی پیشوا نہیں ہیں, وہ تو طریقت کے بھی بادشاہ ہیں. دیکھو فقیروں کا نصاب معلوم کیا صدیق اکبر تو یہ. اب ان کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں دل میں افسوس آتا ہے حضرات, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے قریب رہ کر اگر یہ فیض نہ پا سکے تو دور والے کیا پائیں گے. یہ ہمارے آقا کی توہین ہے اس قسم کی باتیں کرنا. جی نہ سمجھ نہیں آئی؟ جی ایک شمع ہے اور اس کے اوپر ایک فانوس ہے جی, تو جو چاند کے گرد آلہ بنے وہی روشن نہ ہو تو دوسری دنیا کیا روشن ہو.
ہر وقت ساتھ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ ان کی ترتیب پر لوگ تعجب کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ حضور نے آپ ہی کیا ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیثیں جمع کی, حدیثیں میں نے جمع کی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حدیثیں میں نے جمع کی تو 1632 مقام ایسے نکلے حدیث میں کہ حضور فرماتے ہیں میں صدیق, میں ابو بکر, عمر, عثمان اور علی, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی نے کھایا, میں ابو بکر, عثمان, علی نے پیا, میں ابو بکر, عثمان, علی بیٹھے, میں ابو بکر, عمر, عثمان چلے, میں ابو بکر, عمر, عثمان جہاد پہ گئے, میں ابو بکر, عمر, عثمان نے یہ کام کیا. فرماتے ہیں میں ابو بکر, عمر, عثمان. فرماتے ہیں یہ ترتیب یوں ہی نہیں بن گئی حادثاتی. 1632 مقام ہے کہ میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی. 1632 مقام کے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مجھ جیسے فقیر کو پہنچے ہیں پتہ نہیں 32,000 ہوں گے مقامات. بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ یہ لفظ حضور بولتے ہیں اس طرح, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی نے کھایا, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی نے پیا, میں ابو بکر, عثمان, علی جا رہے تھے, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی سن رہے تھے, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی اس سے باتیں کر رہے تھے. 1632 مقام تو شاہ ولی اللہ کو ملے. اب کون سبحان اللہ. کل میں برمنگم گیا تو جہانگیر صاحب میرے ساتھ نہیں تھے یہاں کے انتظام کے لیے, ورنہ 3 مہینے میں ہر ہفتے اتوار کو, یہ ڈاکٹر ہیں, فارمیسی کے مینیجر ہیں, لیکن ہفتہ اتوار یہ 3 مہینے پورے میرے ساتھ ڈیوٹی پر تھے. ہر کام چھوڑ کر, گھر کے بھی کام سب چھوڑ کر, یہ ہفتہ اتوار میرے ساتھ تھے. اچھا کل جب نہیں تھے تو مجھے 5 آدمیوں نے پوچھا آج جہانگیر کیوں نہیں. میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. جو بندہ ہفتے میں 2 دن صرف 3 مہینے یہ ڈیوٹی دے, اس کے بارے میں عامت الناس یہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے صرف واقف ہیں آج وہ کیوں نہیں. تو جو 23 سال سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہے, اور بولو نا یار, بولو سبحان اللہ. اب لوگوں کو پوچھنا پڑے گا کہ ان کے بعد دوسرا نمبر ہے کس کا, پوچھنا پڑے گا, اور پوچھنا پڑے گا. یہ تو اندھوں کو بھی نہیں پوچھنا پڑے گا. تو جب خدا خود بول دے کہ اے حبیب, میرا تو حبیب ہے, ثانی اس نہیں ہما فی الغار, اس کے ساتھ دوسرا ہے ہی ابو بکر صدیق, اللہ بھی مور کر دے. حضور آپ بھی یہ کہیں میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, کہو نا سبحان اللہ. اور اللہ بھی کہہ دے کون ہے دوسرا. بلکہ بعض مفسر تو کہتے ہیں اس مقام پر تو حیران ہو گئے اور دوسرے حضور بنتے ہیں. یہ جو محفل غار میں وہ ثانی اسنین جو محفل اس یقول صاحب ہی غار میں تو رب نے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کو دیا ہے, لیکن یہ پہلا نمبر اس لیے نہیں بنتا تو ان کو تسلی سرکار نے دی ہے نا, اس اعتبار سے ثانی کہتے ہیں ہم ان کو. ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ثانی اسنین ہجرت جو کہا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور اس مقام پر سنیو, پھر کہتے ہیں غصے والی بات ہو گئی, اذ یقول لصاحبہ, 20 مفسرین لکھتے ہیں حضور کے 1,25,000 صحابہ میں سارے صحابہ ہیں, مگر ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے کہ جو شخص ابو بکر کو صحابی نہ مانے وہ کافر. کیوں؟ کہ یہ نص صریح ہے قرآن کی, اور باجماع مفسرین اس کا مصداق ابو بکر صدیق ہیں. کیا؟ من انکر صحبت ابی بکر یکفر. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, علامہ ابن نجیم نے بھی لکھا ہے, فتاوی شامی میں بھی موجود ہے, فتح القدیر میں بھی موجود ہے, قاضی خان میں بھی موجود ہے, اور تفسیروں میں کشاف تک لکھا ہے, معتزلیوں نے بھی یہ لکھ لی ہے. اب بتاؤ نا, کشاف تک یہ عبارت موجود ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو صحابی نہ مانے وہ کون ہے؟ بولو بولو زور سے بولو. کیوں؟ فرمایا یہ وہ صحابی ہے جس کو قرآن نے خود صحابی کہا ہے. اب بات آپ کو سمجھ آئے گی کوئی نہیں ہے. قرآن یہ کہے اور کہتے جی میری گل منو, میں تیری منو, تو قرآن ہے. قرآن ان کو صاحب کہتا ہے حضور کا, کہو سبحان اللہ. قرآن صاحب کہتا ہے. اور آخری بات عرض کرتا ہوں, تین درجے میں نے سب صحابہ کے عرض کر دیے ہیں, معیار ایمان ہیں, پاک ہیں, جنتی ہیں, اور اس پر 17 آیتیں ہیں کہ وہ جنتی ہیں. اور ابو بکر صدیق تو عجب شان کے جنتی ہیں. ویسے ہی نبی علیہ السلام نے ایک دن جامع ترمذی میں حدیث ہے, ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوں اور ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوں, اور وہی رنگ ہے, میں ابو بکر اور عمر, وہی حدیث کا رنگ ہے. جامع ترمذی موجود ہے, فرما میں ابو بکر اور ایسا. فرما میرے صحابیو جس طرح تم اس وقت دیکھ رہے ہو نا, میں میدان حشر میں بھی ان کی اسی طرح ہاتھ پکڑ کر اٹھوں. حدیثیں, وزیر آیا من اہل السماء و وزیر آیا من اہل الارض, سارے نبیوں کے وزیر ہیں پر میرے دو آسمانوں میں ہیں, دو زمینوں میں. آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمینوں میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. جاؤ دیکھ لو حدیثوں, حدیثیں اٹھا کر دیکھو, اگر نہ موجود ہو سیاستہ میں تو ہم ذمہ دار ہیں. گرامی قدر حضرات, کوئی حد ہوتی ہے بات کی. اگر ان کو لوگ مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے تو ہمارے خون میں تو حرارت آئے گی, آخر ہے نا, گرمی ہے خون میں تو آئے گی. یہ دلائل ہیں, سارے مسائل ہیں. اب زیادتی کرتا ہے کوئی آدمی, بدماشی کرتا ہے, تو اس کا جواب دینا صرف ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. گرامی قدر حضرات, یہ وہ جماعت ہے جن کی کوششوں سے قرآن آپ تک پہنچا, جن کی کوششوں سے حدیث آپ تک پہنچی, جن کی کوششوں سے سیرت طیبہ آپ تک پہنچی. یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے خلافت اسلامیہ پوری دنیا میں قائم فرما دی. مسلمانوں کو اس بات کا یہ احساس نہیں ہے کہ اسلام کا ایک ماڈل جو سسٹم ہے پوری دنیا کے لیے حکومت کا, وہ ہے کہاں اگر ان لوگوں کو مسلمان ہی نہ سمجھا جائے. وہ ان کے بعد تو آپ سے بن ہی نہیں سکی, ساری عمر بنی ہے, بولو نا. ان بندوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہو جن کے بعد پوری دنیا کے بڑے بڑے جناب, بڑے بگ سکالر آئے ہیں. میں نے کہا آج تک کسی ایک کھکھواڑ برابر بھی کسی ملک پر تم نے اسلامی حکومت قائم کر لی ہے؟ بڑے پاٹے خاں بنتے ہیں, ہم مصری ہیں, ہم یہ ہیں. میں کہا تمہیں تو داڑھی بھی نہیں رکھنے دیتا بادشاہ تمہارا, مصری ہو. مصری جائیں مصر میں تو داڑھی مڈا کے جاتے ہیں. ہاں, داڑھی نہیں رکھ سکتے, ترکی میں تو داڑھی نہیں رکھ سکتا. تو جناب باسی ہو رہی ہیں ابو بکر صدیق پر. میں کہا اپنی اوقات دیکھو, تم لوگ باس کرو گے حضرت ابو بکر صدیق پر. ابو بکر صدیق تو وہ ہیں کہ قرآن نے جو حکم دیے ہیں ابو بکر صدیق نے اس کی حکومت بنا کے دکھا دی. حضرت عمر نے دکھا دی, حضرت عثمان نے دکھا دی, حضرت مولا علی نے دکھا دی, اور مولا علی کے بعد جن پر سب سے زیادہ یہ برستے ہیں حضرت امیر معاویہ. اس بندے کا پتہ ہے آپ کو کیا گن تھے اس میں؟ 40 سال تک اس نے حکومت کی. کتنا عرصہ؟ 20 سال گورنر رہے اور 20 سال پوری دنیا کے امیر رہے, پورے عالم اسلام کے امیر رہے. جی تو آپ کا تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو تو 6 سال کوئی نہیں نکلنے دیتا, دھماکے سے اڑا دیتا ہے. اتنا معمولی آدمی سمجھ رکھا 20 سال کوئی کام ہے, نام ہے. اس طریقے سے آدمی رہ سکتا ہے؟ کوئی حکمت ہے, اور حکمت کیوں نہ ہو کہ ان کی سیاست اور حکمت کی تو حضور نے تعریف فرمائی آپ نے, اور یہ قابل تعریف ہے نا, کون 40 سال یہ کام کر سکتا. جی 40 سال تو مطمئن کوئی نہیں رہنے دیتا اندر سے, پٹ کے پورا ماننا چاہیے. گرامی قدر حضرات, باتیں بہت ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہے. یہی پیغام دینا تھا, سارے جنتی ہیں, سارے معیار ایمان ہیں, اور سارے پاک. جو ان کو بدنیت کہے نا, بس اور کیا کہوں, وہ کافر ہے بس. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی نیتوں کا فیصلہ اللہ نے کر دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا ہے, یہ سارے بخشے ہوئے ہیں. اب اگر ان کے دلوں میں کوئی ایسی بیماری رہ گئی ہے جس کا اللہ کو بھی پتہ نہیں چلتا اور رسول اللہ کو بھی نہیں چلتا, تو تیری نظر ان سے بھی تیز ہے کہ اللہ رسول چیک نہیں کر سکے, تو کر رہا ہے نہیں, تھوڑی سی خرابی رہ گئی سی. میں کہ امتحان اللہ کے بغیر اللہ کو تو نہیں ملی, وہ تمہیں ملی ہے. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور آخری جملہ جس پر تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں, یہ پوری جماعت میں یار ایمان، پوری جماعت پاک، پوری جماعت جنتی، لیکن آخر پوری جماعت بھی ایسی ہو تو ایک کو تو امیر بنانا ہی پڑے گا. ساری جماعت جیسی بھی پاک نیک ہو، معاشرہ تو تبھی چلتا ہے جب ان میں ایک کو آگے کیا جائے. بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ بس یہ موقع آ گیا. کب آیا موقع؟ یہ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے وصال فرمانے والے ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے والے. اب بابیا یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سرکار بیمار زیادہ تھے اور طاقت نہیں تھی. میرا ایمان یہ کہتا ہے طاقت کا مسئلہ نہیں تھا، سرکار کی طاقت کو کا موازنہ ہم اپنے آپ سے حساب سے کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ سری صحیح احادیث میں موجود ہے کہ جنتی ایک آدمی میں، ایک ہزار آدمی دنیا کے، ایک ہزار آدمی میں جتنی طاقت ہوتی ہے نا، جنتی ایک آدمی کو دنیا کے ایک ہزار آدمی کی طاقت ملتی ہے، ملے گی. یعنی ایک ہزار آدمی کی طاقت اگر دنیا کے ایک ہزار آدمی جو ہم ہیں، ایک ہزار کی طاقت ایک جگہ جمع کی جائے، اتنی طاقت جنتی ایک آدمی میں ہوگی. اور یہ بڑا لمبا باب ہے جی. اسی لیے احادیث میں آتا ہے 72 سال تک وہ جو ہے نا خلوت میں جب جائیں گے تو 72 سال گزریں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ طاقت کا ہی ثمر ہے نا. 72 سال آخر کس طرح وہ تخلیہ کر سکتے ہیں؟ اسی لیے کہ ایک ہزار آدمی کی طاقت ہوگی ان کے اندر، یہ احادیث میں موجود ہے. اور حضور کو اب یہ سننا دل کے کانوں سے، بابیوں کیا پتا ان باتوں کا، نہ ان بریکیوں میں ہو جاتے ہیں. ہمارے آقا کو اس دنیا میں اللہ نے 40 جنتیوں جتنی طاقت عطا فرمائی. سیاست تشریح میں یہ موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ مثل بن دے پھر دے چوتھے دڑے منہ اٹ جاندے اور میں آ کے دند تیرے کو جے نے منہ تو بند کر اپنا. اس اگر کرتا تو ہے ہوں ہوں ہی نہیں. تو میں آخیا مقابلہ وہ کرنا پیا. وہ کملیا 40,000 بندے میں جتنی طاقت ہوتی ہے نا، اتنی حضور میں طاقت ہے. کہو سبحان اللہ. کیوں؟ جب ایک بندے جنتی میں 1,000 کی طاقت ہوتی ہے تو 40 جنتیوں کی حضور میں طاقت ہو تو کتنے 40,000 بندے کی طاقت ہوئی. حضور کو میرے مسئلے ہی بتاتے تھے. غزوہ خندق دیکھو نا، سارے صحابہ نے کدالیں مار مار کے کہا جی یہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹتا، حضور نے ایک ہی سٹ ماری جناب، ریزا ریزا کر کے رکھ دیا اور فرمایا میری اس کی صرف توڑ ہی نہیں دیتا، اس کی چمک میں میں نے شام بھی دیکھ لیا، ایران بھی دیکھ لیا ہے. یہ سب تم فتح کر. اب بھابھیوں کو اس باریکی کا پتہ ہی نہیں. میں نے کہا سیاستہ میں اگر یہ نہ موجود ہو نا، میں 40 جنتیوں کی طاقت ہے حضور میں، مجھے پکڑ لیں. اور یہ بھی میں حدیث سے دکھاؤں گا کہ ایک جنتی میں 1,000 بندے دنیا کی طاقت ہے. تو مصطفیٰ کی طاقت تو جو دنیا میں ہے تم اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. اور شیعہ کو کیا پڑھی ہے جی، اتنی طاقت والی ہستی کو کہتے ہیں مجبور ہو گئے تھے. اچھا، میں نے کہا جب دنیا سے مجبور ہو جائے وہ رسول ہو سکتا ہے؟ اور گندیو گند اپنا اپنے پاس رکھو، متعدی کیوں کرتے، آگے کیوں بڑھاتے جی؟ ایک گٹر بڑا سارا بنوا لو اپنے اندر تاکہ باہر نہ نکل سکے، اندر ہی سارا گند رکھو اپنے. یہ فضا مسموم کرتا ہے جو گند تم نکالتے ہو. ہاں مجبور نہیں ہے، آج فیصلہ ہو گیا. بس آخری بات ہے، آپ کی آزمائش زیادہ نہیں کرنی. نبی کریم علیہ السلام، میں کہتا ہوں طاقت کی کمی نہیں تھی. آج اللہ نے فرمایا حبیب ہر وقت جماعتیں کرانا کام نہیں ہے دین کا، آج جماعت پر نہیں جانا. کبھی جماعت پر جانے سے فیصلہ ہوتا ہے، کبھی نہ جانے سے ہوتا ہے. آج نہیں جانا، بس ذرا رک کے جانا. خاص بات ہو رہی، سنیوں کو اس بات میں سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ طاقت والی بات نہیں. فرمایا آج نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا میرے حبیب یہ خاص بات ہے، فیصلہ آپ کی دنیا پہ ہوتے ہوئے اس دنیا ظاہری میں ہو جانا چاہیے، ورنہ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی. کیوں؟ کہ تیرے اور میرے بغیر یہ فیصلہ کرے کون کہ ان پاکوں میں زیادہ پاک کون ہے، ان جنتیوں میں بڑا جنتی کون ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ اندر کی بات ہے، اللہ رسول کے بغیر یہ فیصلہ کر بھی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ تقویٰ تو بات ہی اندر کی ہے، باہر والوں کو کیا پتا جی.
فرمایا یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، آج جانا نہیں، ٹھیک ہے نہیں جاتے. اب پہلی صف لگ گئی، دوسری لگ گئی، صحابہ اکرام موجود ہیں، خاص دن تھے جو دور تھے وہ بھی آ گئے تھے، سن لیا تھا نا میں سرکار کو. آپ کے بارے میں سنی تھی خبر نا، تو بے چین ہو گئے، شام تک لوگ آ گئے تھے، دور دور سے آ گئے تھے. تو صفیں جب لگ گئیں، حضور مسلح پر نہیں آئے، مسلح پر نہیں آئے، حضرت بلال تو اٹھ اٹھ کے نا باری کے پاس جاتے، پھر ادھر آتے، پھر جاتے، پھر آتے، بعد میں بازی ذرا تیز ہوتے ہیں ان کو جلدی ہی مطلب شروع ہو جاتا ہے جی مسئلہ. تو حضرت بلال بھی بڑے منتظم تھے نا، تو سب سیدھی کر دو ہے چھک پھوڑ تھوڑا جینج کر، تو جائیں واپس آئیں، ادھر جائیں ادھر آئیں، ہاں جی. اب جو بڑے متین اور زیادہ سنجیدہ طبع کے صحابہ کرام تھے، وہ بھی تھوڑی تھوڑی گردنیں اٹھا کر باری کی طرف دیکھا، ایسا ہوا کبھی نہیں، آج خاص بات ہے. اب جو تھوڑے تھوڑے جو ہے نا گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہونے شروع ہو گئے ایسے، مطلب اب تو میں تو پیروں پر کھڑا ہوں نا، مطلب گھٹنے کے اوپر ہو کر نا پھر تھوڑا اونچی ہو کر دیکھے بھائی تشریف نہیں لا رہے، کافی دیر ہوگی. اتنے میں آواز آئی بلال، حضرت بلال گئے، فرمایا ایک تو حضرت علی کو بھی بلاؤ، علی کو بھی بلاؤ. حضرت علی بھی گئے، فرمایا نمازی سب آ گئے، یا رسول اللہ سب آ گئے، بیٹھے ہیں بیٹھے، نماز کا انتظار ہے جی انتظار. فرمایا علی تم جا کر اعلان کرو، کہو کسے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ان میں ابو بکر بھی بیٹھا ہے بیٹھے ہیں، فرمایا اس کو کہو کہ جماعت کرا دے. بلال تم بھی جاؤ، کہہ دو. حضرت عائشہ صدیقہ بولی، باقاعدہ بولی، لوگ کہتے ہیں عائشہ سفارش کرتی ہوں گی، ام المومنین. میں نے کہا کملیا اس سچے گھر کی عادتوں کا تجھے کیا پتہ، لالچ میں، لالچ میں یہ سودا نہیں کیا انہوں نے، تیرا دماغ خراب ہے. صدیقہ نے یہ لفظ کہیں نہیں بولا کہ میرے ابے کو امام بناؤ، یہ بولا کہ حضور کسی اور کو کہہ دیں، نرم دل ہے، آپ نہیں جائیں گے تو مسلح پہ میرا ابا کیسے کھڑا ہوگا، اس سے تو برداشت. یہ بخاری شریف میں لفظ دکھا سکتا ہوں، اور احتجاج تبرسی میں شیعہ کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں. فرمایا تم چپ کرو، میں نے کہا ابو بکر کو جماعت کرا. پھر بولی، وہ اتنا تامل نہیں کر سکیں گے، نرم دل ہیں کیسے کھڑے ہوں گے. فرمایا تم چھڑکا رسول اللہ نے، فرمایا چپ نہیں کرتی تم، نرم دل ہے، مجھ سے زیادہ صدیق کا مزاج جانتی ہو تم، چپ کرو. بلکہ وہاں بڑا تنبیہ کا جملہ بولا کہ تم یوسف کے بھائیوں کی طرح کیا رد و قضا کرتی ہو، چپ کرو. چپ کر گئی، سہم گئی. فرمایا محمد رسول اللہ کے بارے میں تمہیں پتا ہے وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، میں نے اس صف میں امامت کا فیصلہ اپنے رب سے کروایا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، محمد تیرے مسلح پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا. اب کسی کے بولنے کی کیا گنجائش ہے؟ حالانکہ فقہ کا قاعدہ کیا ہے، علماء تشریف فرما ہے، شرح وقایع میں موجود ہے پوری ترتیب یہ باب الامامہ میں، کہ جب امامت کے لیے جب ایک صف لگ جائے مسلمانوں کی تو امام کون بنے. علماء لکھتے ہیں جو سب سے اچھا قاری ہو وہ امام بنے. پھر لکھتے ہیں کہ احق بالامامہ، پہلے تو قاری ہے، قاری نہیں اقرا، جو سب سے اچھا قاری ہو وہ جماعت کا ہے. سوال ہوا جی اگر سارے اچھے قاری ہوں تو پھر، مطلب ساری صف ہی چنگے قاریوں دی ہوئے تو پھر. فرمایا عالم بالسنہ، جو حدیث کا شریعت کا بڑا عالم ہو وہ امامت کرے.
قاضی اگر سارے ایک جیسے عالم ہو تو پھر فرمایا اورا، پھر ان میں جو زیادہ متبرع ہو متقی ہو وہ آگے کھڑا ہو. پھر سوال ہوا کہ اگر سارے ہی برابر متقی ہوں تو پھر، حالانکہ یہ دنیا میں اور کوئی کسی نماز کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی، ایسی کہاں نماز ہوتی ہے جس میں سارے ایک جیسے عالم ہوں. لیکن سرکار دو عالم کی محنت یہ تھی کہ ان کی پہلی سب ساری ایک جیسی، فیصلہ آج ہی ہونا تھا کہ ان میں زیادہ کون ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے اچھا قاری اگر سارے برابر، سب سے اچھا عالم اگر سارے عالم برابر، پھر سب سے اچھا متقی. جب سب برابر متقی تو پھر، پھر فرمایا جس کے سال زیادہ عمر میں بڑا ہو، اور سارے اگر عمر میں برابر ہوں سب سفید ریش ہو، تو پھر فرمایا جو سب سے خوبصورت لگتا ہو. میں سب سونے لگتے ہوں تو پھر فرمایا جو حسب و نسب میں سب سے بڑا ہو. اس کو آگے کر. اب میں آپ سے اسی ترتیب شرح وقائع والی کے مطابق آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس صف میں حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، عبد الرحمان بھی ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں. بولے نا، جنتی بھی سارے، پاک بھی سارے، معیار ایمان بھی سارے. عام وقت میں تو ہمارا تو اب معیار یہ ہو گیا بھی جس کو چار صورتیں آتی ہیں آگے کر لیں، لیکن یہ جماعت سب سے مشکل ہے نا، اس کی امامت کا فیصلہ کرنا. تو اب کیا بنے بھائی؟ اب کیا ہو؟ سارے قاری، سارے عالم، سارے متقی، جن کو اولائک ہم المتقون، اولائک ہم الراشدون، اولائک ہم المفلحون، بلکہ مومنون حقا. قرآن میں اللہ نہیں، اولائک ہم المومنون حقا. اب جو حقے مومن ہیں لوگ، ان کے ایمان میں بھی شک کرتے ہیں، اور لوگوں کو مومن ان کا حقا مومن نہیں کہا، حقا مومن یہ حق مومن ہے، حق سچ کے مومن ہیں. اب ان کا فیصلہ بڑا مشکل ہو گیا مسلمانوں، کون آگے ہوگا؟ فرمایا متقی سارے ہیں، جو ان میں اتقا ہے، اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، اس کو مسلح پر لے جاؤ. یا اللہ، تقوی اندر کی بات ہے، سب سے بڑے کی ہمیں کیا پہچان ہے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں، جس نے بلال کو چوگنا قیمت پر خرید کر آزاد کیا تھا، یاد کرو وہ کون ہے؟ تو بلال تو خود ہی اذانیں دینے لگے، وہ تو صدیق ہے. میں مار کھاتا تھا، دوسرے پریشان ہو کے رو کے چلے جاتے تھے، پلٹ کے کسی نے پوچھا نہیں، اسی نے پوچھا تھا کیا قیمت لینی ہے. اس نے کہا تو نے کوئی دینی ہے؟ فرمایا دینی ہے میں نے. اس نے کہا یہ تو نکما ہے. فرمایا میرے کام کا ہے، تجھے اس کی قیمت کیا معلوم؟ اللہ نے جل شانہ نے یہ واقعہ قرآن میں اس طرح بیان کیا. اتقا کا فیصلہ ہو گیا بھائی، سارے صحابہ متقی ہیں، پر اتقا ابو بکر صدیق ہے. کہو سبحان اللہ. اور علماء کے لیے علامہ سیوطی کے حوالے سے ایک بات بھی عرض کرتا چلوں اشارتاً، کہ لوگ کہتے ہیں جی اتقا اور بھی تو ہو سکتے، اب تو لوگ اپنے بزرگوں کو اتقیا اور امام الاتقیا بھی لکھتے ہیں، تو اور بھی پھر ہو سکتے ہیں، اتقیا بھی نکال لیا اس کا. تو اتقا اگر ابو بکر صدیق ہے تو حضرت عمر بھی ہو سکتے ہیں، حضرت علی بھی ہو سکتے ہیں. جی علامہ سیوطی اس پر بحث کرتے ہیں، فرمایا ناب کے قاعدہ کے مطابق یہ الاتقا کا الف لام عموم و استغراق کا فائدہ اس وقت دیتا جب صیغہ جمع کا ہوتا، اور بقول بعض مفرد میں بھی عموم کا فائدہ دے جاتا اگر آپ ذہنی موجود نہ ہوتا. دوسری بات، تیسری بات، فرمایا پھر بھی کچھ نہ کچھ مشارکت کا وام رہ جاتا اگر وزن افعالوں کا نہ ہوتا. اب اس پر یہ حضرات تو سبحان اللہ نے کر سکتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، یہ تو آپ کا ہی ہے، بزرگوں کو ویسے ادب چھوڑ کر آپ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی عموما استغراق کا امکان تھا جو صیغہ جمع کا ہوتا. چلو کبھی کبھی بعض کے بقول بعض نحات کے مفرد میں بھی الف لام عموم کا فائدہ دے جاتا اگر آپ ذہنی موجود نہ ہوتا، پھر بھی مشارکت کا وام رہ جاتا اگر صیغہ افعالوں کا نہ ہوتا. کیوں؟
کہ افعالوں کا تو وزن ہی تمیز اور قطع مشارکت پر دلالت کرتا ہے، لہذا لغت والے بھی کہتے ہیں وہ ایک ہی بندہ ہے، نعت والے بھی کہتے ہیں وہ ایک ہی بندہ ہے، مناطقہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی بندہ ہے. اب پوچھا وہ ہے کون؟ قرآن کہتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے.
تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں اتقی ہے وہی سب سے عزت والا ہے. اب لوگ اس پر جگڑتے ہیں ہم عزت ان کی مانتے ہیں، ہم عزت ان کی مانتے ہیں. میں کہا ساڈے کوئی شریک نے ساڈے تے پیو لگ دین جنہاں دا تو مسئلہ بیان کر. تو اگر کہے حضرت علی پاک ہیں تو ہمارے تو شریک ہیں، ہمارے تو وہ ابا ہیں، ہماری تو فیور کی یہ بات ہے، ہم تو ان کا خون ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور خون بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی تھوڑے سے ہلکے میں لوگ کسی طریقے سے پہچانے میں یہ ان کا خون ہے. الحمدللہ کوئی اس پر تھوڑے بھی ہوئے تو بائی پنڈ آخن کے بھائی خون نہیں ہونا تھا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں. تو ہماری تو یہ فیور کی بات ہے دوستا کہ تم کہو اتکا ہو سکتے ہیں حضرت مولا پاک، ہمارے فیور کی بات ہے. لیکن مراسی جدو لاگ منگ دے نا شادیاں تے پنجاب وچ تے سیانی پنچایت پتا کی آخری مراسیا جی منہ نہ اڈ جیڑا منگنا ہی پر وہ لاگ بنا کے دکھا وہ بنتا ہے کہ نہیں. مراس پونا نہ کری جیڑا منگنا ہی بنا کے دس بھائی لاگ بنتا بھی ہے تے جیڑا اللہ سے بول رہی وہ بنا کے دس نا. یہ تو نہیں نا کہ مولا پاک کی اولاد ہیں تو ایسے ہی بناتے جاؤ. جب رب نے ایک ہی اتکا بنایا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ رب نے اتکا متقی ساری جماعت میرے حبیب کی بنائی ہے، اتکا ان میں ایک ہی بنایا ہے اور وہ یار غار مصطفیٰ ہے. اب تو خواب خواہ کے بدلے لاد بناتا پھرتا نہ کہ بنتے کوئی نہیں. ایسے بے راگڑی نہ گاؤ تم. اتقا تبھی فرمایا جو تو اتقا ہے تو عزت کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ سب سے باعزت وہی ہے جو اتقا ہے. تو جب اتقا کا فیصلہ ہو گیا صدیق ہے تو پھر امت میں سب سے باعزت بھی صدیق ہے. فرمایا اسی لیے کہہ دو ابو بکر سے مسلح پہ کھڑا. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ مسلح پہ کھڑے ہوئے تو میری صحابہ نے نہیں پڑھی بلکہ شکل کیا بنی کہ حضور آپ بھی آئے. بولو سنیو بولو حضور آپ آئے. اور علامہ عینی کہتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے بہ حضور نے پیچھے پڑی، نہیں کہتے. یوں کہہ لو ابو بکر صدیق نے حضور کے پیچھے پڑی، باقی سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑی. اور جب آئے نا سرکار تو یہ جملہ بھی حدیث کا موجود ہے اور اس پر میری گفتگو ختم ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پیچھے سے سرکار آئے تو ایسے محسوس ہوئے جیسے کوئی چمک آئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اسی طرح پیر زمین پر رکھ کر ایسے پیچھے ہٹنے لگا. سرکار نے کاندھے پر آتا کیسے قم قم فاستقم ٹھہر جا، میں تجھے پیچھے ہٹانے نہیں آیا، میں تجھے قائم کرنے آیا. اور ابو بکر صدیق نے یہ لفظ بول لے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرت ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا یہ لفظ بولیں. عرب اسی طرح بولتے باپ کا نام لے کر بولتے، جب بولیں ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرت ہے. فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے میں جرت نہیں ہے، اس کو کبھی بھی جرت نہیں ہوئی محمد کے سامنے، اسی لیے تو میرے رب نے تجھے میرے مسلح پہ کھڑا. تجھے محمد رسول اللہ کے سامنے زندگی میں کبھی جرت نہیں ہوئی، یہی تو ادا بھائی ہے میرے رب کو تیری، کبھی مسلح پہ کھڑا کیا. واخر دعوانا الحمدللہ.